یہ اس سے بھی شدید ہے. کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, انہوں نے سودی نظام چلایا. سود کی نحوست یہ ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا, یہ سود کا لازمی نتیجہ. یہ جو بے روزگاری دیکھ رہے ہیں, یہ جو فقر دیکھ رہے ہیں, روز میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو وہ 20, 10, 50 ایسی کہانیاں سنانے والے بیٹھے ہوتے ہیں. ممکن اس میں جھوٹے بھی ہوں, لیکن سارے جھوٹے نہیں ہوتے, سارے جھوٹے نہیں ہوتے. بتانے والے کا انداز بتا دیتے. یہ فقر ضروری ہے, جہاں سود ہوگا وہاں فقر ضرور ہوگا. ہمیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کم بچے خوشحال کرانا, میں نہ دین کو مکا سکو. پتہ ہے اپنے ملکوں میں کیا کہہ رہے ہیں, جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے $600 انعام ملے گا. جرمنی میں جو بچی حاملہ ہوگی اس کا 600 مارک صرف وظیفہ ہو جاتا ہے حاملہ ہونے سے, اور جب وہ بچہ پیدا کرے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور جب تک بچہ دودھ پینے والا ہے, نگہداشت کی ضرورت ہے, اس کی چھٹی تنخواہ پوری اس کے گھر پہنچائی جاتی ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کم بچے خوشحال کرانا, یہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں, ہماری نسل ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے. اٹلی میں ہر سال اسکول بند ہو جاتے ہیں, بچوں بچے کوئی نہیں, بچے کوئی نہیں. جرمنی میں ہم نے سفر کیا گاڑی کا, کئی 100 کلومیٹر ہم چلے. اور دنیا کی بہترین گاڑیاں ہیں جرمنی کی, بہترین گاڑیاں دنیا کی, سب سے بہترین گاڑیاں. اور ہزاروں گاڑیاں میرے سامنے سے گزری, تو کوئی 1000 گاڑی کے بعد کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا تھا. اکیلا دو, اکیلا دو, اکیلا دو. یہ تو شکر ہے ہمارا مجمع ان پڑھ ہے اور یہ ان کے چکر میں نہیں آ رہا. اب بھی ڈگی میں بھی ہمارے تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں, چپ ڈکن چاہیے جانے اندر. اگر یہ ان کے چکر میں آ گئے تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے. ان کی اپنی نسل ختم ہو چکی ہے, ہماری بھی نسل ختم کرنا چاہتے. وہاں قانونی طور پر خاندانی منصوبہ بندی منع ہے, اور یہاں ہمیں ہمارے ہمدرد ہمیں پیسے دے رہے ہیں, کہیں تمہاری بڑی فکر ہے, تمہاری آبادی بڑھ گئی ہے اور تمہاری بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لہذا تم یہ پیسے لو آبادی گھٹاؤ. وہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں. پاکستان کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے اور یہاں سود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال کر دے گا. اور پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 3 کروڑ ہو جائے اور یہی سودی نظام ہو تو بھی اللہ کی قسم بھوک ایسے ہی ناچے گی جیسے آج ناچ رہی ہے. سود کھانے والا بڑا ظالم انسان ہے. ایک جگہ میں نے بات کی تو ہمارا اپنا غریب کہنے لگا, کیڑی مصیبت پا تازہ تازہ سارے پیسے آپ پہ سون دیتے ہیں, آپ پہ سون دیتے ہیں, ودی جانے بینک میں فکس ڈپوزٹ.
بلکہ جسے ملا نہ ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے, گاڑی تو ہے ہی کوئی نہیں. اور جس کے پاس آئی دنیا اور پھر چلی گئی وہ تو
سود کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنمی, زانی, شرابی, کافر, ڈاکو, چور, اچکا, بدماش, سب کو سانپ کاٹیں گے باہر سے, باہر سے. لیکن سود کھانے والے کے منہ کے اندر سانپ گھس جائیں گے, اس کے پیٹ میں اندر گھس جائیں گے. ہمارے نبی نے معراج میں دیکھا کہ سود خور کا پیڑ تھا, یہ باگڑ کی مسجد کے گنبد سے بڑا بڑا پیڑ, اور آپ نے اس کے اندر دیکھا سانپ اور بچھڑی اس کو اندر سے نوچ رہے تھے, اس کی چیخ و پکار تھی. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ باقی تو سب کو جتنے آپ نے جہنم کے نظارے دیکھے اس میں دیکھا کہ سانپ کاٹ رہے ہیں باہر سے, لیکن سود کھانے والے کو اندر سے کاٹ رہے تھے. کئی کون ہے کہ یہ سود کھانے والا ہے؟ تو قوم شعیب نے کیا کیا؟ ایک تو سود کا نظام چلا ہے, پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ گیا. یہ میرے بھائیو سود کی لعنت ہے. جس قوم معاشرے میں تجارت سود پہ ہوگی وہاں کبھی بھی لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے, چاہے اس سے آدھی کیا چوتھائی آبادی رہ جائے. اور جس معاشرے میں سود ختم ہو جائے گا اگر وہ اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہو جائیں گے تو بھی اللہ گھر گھر روٹی پہنچائے گا. کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے, کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے. تو قوم شعیب کا یہ ظلم تھا, انہوں نے تو سود چلایا. دوسرا کیا کیا؟ دینے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے اور ناپ تول میں کمی کر دی. ناپ تول میں کمی کر لیتے ہوئے پیمانے انہوں نے اپنے مطلب کے رکھے, اگلے کی چیز زیادہ انہوں نے دکھائی تھوڑی, اور دیتے ہوئے پیمانے ایسے رکھے کہ اپنی چیز تھوڑی اور دکھائی اس کو زیادہ. ناپ تول میں جیسے ہمارے جیننگ فیکٹریوں والے ایسا تولا رکھتے ہیں, کپاس تولنے والا, جو ہر کالی کے پیچھے 10-20 من صاف کر دے, اس کو الگ اس کا انعام ملتا ہے. سارے تو نہیں کرتے لیکن بہت سارے یہ کام کرتے ہیں. کوئی ایسا تولنے والا لگتے ہیں کہ جو حق والی کے پیچھے 10-20 من کیوں کرتے, اس کو سولر پیسہ ملتا ہے. قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی صبح صبح دکان پر آیا اور اپنے دکان کا ترازو توڑ کے پھینک دیا. اس کے ساتھی دکاندار نے پوچھا بھائی تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے گھر میں میرے گھر کے قریب ایک آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا تو میں اور ہم سب اس کو کہتے کلمہ پڑھو, وہ کہتا ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو ہم کہتے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو کہنے لگا میں جو دکان پہ ترازو رکھتا تھا اس کا جو کانٹا بتاتا نا وزن بتاتا ہے وہ کانٹا میرے ادھر چھپا ہوا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. اب میرے بھائی وہاں میری بات کو غور کریں, ایک آدمی نے یوں ڈنڈی مار کے ساری دنیا سمیٹ لی لیکن مرتوں میں کلمہ نہیں پڑا گیا تو کیا لے کر گیا, کیا حاصل ہوا؟ تو یہ اللہ تعالی کا شدید غصہ ہے جو اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اللہ نے اور جرم نہیں بیان کیا, کفر تو ہی تھا لیکن وہ یہ ظالم تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, سود چلایا اور پھر خیانت کی, بددیانتی کی, دینے کی چیز اور دکھائی اور دی کچھ اور اس طرح سارا. ایک دفعہ یمن میں ہماری جماعت تھی تو عمومی گشت میں ہمارے ساتھی تھے عبدالرشید سوتے صاحب, انہوں نے ایک دکاندار تھا اس کا بڑا سٹور تھا, اس کو دعوت دی کہ بھائی ہم آپ کے کی خدمت میں آپ کی خدمت میں دین کی نسبت سے آئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے. اس نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ ان کا ہم پاکستان سے ہیں. تو انہوں نے کیسے گربان پکڑ لی, وہ ساری جماعت ڈر گئی عید کیا ہوا, کہ تم پاکستان سے آئے ہو؟ اس کو گھسیٹ کے اندر لے سارے ساتھی پیچھے گئے تو اس کا پیچھے سٹور تھا بہت بڑا, وہ بڑا ہوا تھا گھی کے کنستروں سے, گھی کے کنستر ایسے لگے. تو اس نے ایک کنستر سامنے کھولا اور یوں زمین میں جو پھینکا تو اتنا گھی تھا نیچے ساری مٹی تھی نیچے مٹی. میں کہا یہ پاکستان سے میرے پاس تحفہ آیا. تو یہ قوم شعیب والا کام اس نے کیا ہے کہ ایک گھر کو لوٹا اپنے گھر کو بھرنے کے لیے, ایک گھر کی شمع جلائی بجھائی اپنے گھر کی شمع کو جلانے کے لیے, کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, کسی کی بیٹی کے دامن کو تار تار کیا ہے اپنی بیٹی کو سلما ستارے والا لباس پہنانے کے لیے. اس میں اور ایک بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں ہے, بس اس پر انسانیت کی کھال ہے اور وہ ویسے خون خوار ہے. فرق صرف ایک کھال کا ہے, اندر سے دونوں کا مزاج ایک ہے. قوم شعیب نے یہ کیا کہ وہ بھیڑیے بن گئے, لوگوں کو لوٹنا شروع کیا, ظلم و ستم, غریب رو رہے اور ان کے گھر بھر رہے, غریب سسک رہے ان کے گھر بھر رہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس پر غصہ تعالیٰ نے تین عذاب آئے, تین عذاب, زمین میں زلزلہ, فرشتے کی چیخ اور اوپر سے آگ کی بارش. آگ برسا اللہ نے, آگ. یہ علاقہ بڑا ٹھنڈا ہے, میں جب گیا تھا وہاں تو اتنی برف تھی, اتنی تقریباً 3.5 فٹ برف پڑی ہوئی تھی جب ہم وہاں گئے. یہ ایسا ٹھنڈا علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک گرم ہوا چلائی, سب تڑپ گئے, گرمی پھیل گئی اور بے قرار ہو گئے. پھر ایک دم ہوائیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ساتھ بادل اٹھے, کب شکر ہے موسم ہمارا اپنا آ گیا, بادل آ گیا. بھاگ کے بے قرار ہو کر گھروں سے باہر نکلے تو ایک دم وہ بادل کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس میں سے پانی کی بجائے انگارے, زمین میں زلزلہ, فرشتے کی چیخ, یہ تین عذابوں نے مل کر انہیں ایسے بنا دیا جیسے جلی ہوئی راکھ پڑی ہوئی. یہ کیوں حالات ہوئے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, غریب کا آنسوں میں نظر نہیں آتا تھا. دوسری قوم جو سب سے زیادہ برباد ہوئی ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی. فحاشی, بے حیائی, کہ انہوں نے وہ کام شروع کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں تھا, ایسے جرم کو وجود دیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر ہوا نہیں تھا. تو اللہ نے ان پر پانچ عذاب کی لپیٹ میں آئی لوط علیہ السلام کی قوم. زلزلہ آیا, فرشتے کی چیخ آئی, زمین کو اکھاڑ دیا گیا, اوپر سے لے جا کر نیچے مارا گیا اور ان کے سروں کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی اور ایسی سخت بارش تھی کہ ہر پتھر پر مرد عورت کا نام لکھا تھا, فلاں کے سر پہ. منظور جن مسلم متن نشان زد کے ہوا تھا اور اس کے ساتھ ان کی آنکھوں کو دھسا دیا اور پھر ان کو ایسے خوفناک پانی میں اللہ نے جب انہوں نے زمین پر مارا یہ سارے علاقے میں ہماری جماعت نے سفر کیا ہے تو 300-300 میل زمین ادھر بیٹھ گئی اور 300-300 میل ادھر بیٹھ گئی کوئی وزنی چیز زمین پہ پھینکو تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے تو اللہ نے جو پوری بستی کو 70 مربع میل میں وہ پھیلی ہوئی تھی اس کو جو اللہ نے اٹھا کے زمین پہ مارا تو کئی 100 کلومیٹر زمین ادھر بھی بیٹھ گئی ہے ادھر بھی بیٹھ گئی اس کو غور کہتے ہیں غور اور اس کا پانی اتنا گندا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں اتنا ان کا گڑا پانی ہے بالکل درمیان میں چھلانگ لگاؤ تو آدمی ڈوبتا نہیں یہاں تک جائے گا پھر کھڑا ہو جائے گا لیکن اگر 5 منٹ بھی اس پانی میں کھڑا ہو جائے تو سارے جسم پہ آبلے پڑ جاتے ہیں چھالے پڑ جاتے ہیں ان کی سزا کی آگ آج بھی اس پانی میں جل رہی ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا بنی تو انہوں نے فحاشی کو عام کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر 5 عذاب پھینک کے مارے اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی اللہ نے 3 عذاب مارے میرے بھائیو یہ ساری کہانیاں میں نے ایک مقصد کے لیے سنائی ہیں اس وقت ہم ہر وہ گناہ کر رہے ہیں جس پر پچھلی قوموں پہ اللہ کی پکڑ آئی جس پر پہلی قوموں کو اللہ نے حالات و برباد کیا ہر وہ گناہ پوری طاقت سے ہو رہا ہے پوری طاقت سے تو میرے بھائیو اگر ہم نے توبہ نہ کی اس بندوں سے اللہ کے بندوں سے توبہ نہ کروائی تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ کا دروازہ دوبارہ نہ کھل جائے اس لیے میرے بھائیو میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے اوپر ترس کھاؤ اور اس معاشرے پر ترس کھاؤ اور ہم سب مل جل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ان قریب ہلاک ہو جائے گی جس قوم میں سود پھیل جائے وہ ان قریب تباہ ہوگی جس قوم میں زنا پھیل جائے وہ ان قریب تباہ ہوں گی ان کو زمین پر رہنے کا حق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے لیکن اللہ کریم ہے مہلت دیتا ہے آپ میرے گھر میں گند پھینکنا شروع کر دیں چلو میں 1 دن معاف کروں گا 2 دن معاف کروں گا 3 دن معاف کروں گا آخر تو پھر میں بھی کہوں گا بھائی تم نے کیا سمجھا ہوا ہے میرے گھر کو کیوں گندا کر رہے ہو یہ زمین اللہ کی ہے اس پر جب زنا ہوتا ہے تو یہ تخت سرا تک جل جاتی ہے جس پر ناشنے والی عورت کا پاؤں گھنگرو کے ساتھ زمین پہ لگتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو روکتا نہ تو اس کے گھنگرو کی چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ اور جہاں اس کا پاؤں پڑتا ہے تو تخت سرا تک زمین اس کے پاؤں کی نحوست سے سیاہ ہو جاتی ہے جل جاتی ہے اور اللہ سے اجازت مانگے اللہ اجازت دے تو میں اس ناشنے والی کو اس بیٹھنے والوں کو سب کو زمین میں لے جاؤں یہ تو اللہ کا کرم ہے کوئی کہتا نہیں ابھی نہیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان کی جگہ ہے جزا سے غم ہے روزانہ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں فرشتے کہتے ہیں اجازت دے میں اتر جائیں اور جس اللہ کی نافرمانی ہو رہی وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہرو میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں جس دن توبہ کریں گے ہم انہیں معاف کر دیں تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو یہ اس وقت ہماری زندگی کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکے اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ فرمایا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی میرے بندے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے نہ تو میرے عذاب کو سہ سکتا لیکن اس کا معاف کرنا اتنا آسان کام ہے ہمارا دیکھو نا ہم ایک نوکر 1500 روپے تنخواہ 1500 کرے 1500 بھی آج کل کوئی چیز ہے 1500 اور اس کو ایک کام پہ کھڑا کر دیتے ہیں وہ ذرا دائیں دائیں ہو تو پھر اس کی پچھلی نسل تک کو بھی گالیاں سنا دیتے ہیں اللہ نے مجھے نطفے سے انسان بنایا آنکھوں کے چراغ جلائے 26 کروڑ بلب میری 13 کروڑ بلب اسے ایک آنکھ میں لگے 13 کروڑ بلب 13 کروڑ بلب 8 ٹیلیفون کانوں میں لگے 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ ایک لاکھ کان کے پردے ادھر 1 لاکھ ادھر 2 لاکھ ٹیلیفون 26 کروڑ بلب اور بل کتنا مانگ رہا ہے ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی نہ دیکھنا ان کانوں سے گانے نہ سننا ہم نے 1500 کا نوکر رکھا اس نے کام میں غلطی کی, ہم نے اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اللہ نے 26 کروڑ بلب لگائے یہاں, پکا دیکھو کسی کی بیٹی نہ دیکھنا, بس میرا اتنا ہی بلب ہے, میرا اتنا ہی بل ہے. ان کاموں سے گانے نہ سننا, کسی کی غیبت نہ سننا, بس میرا اتنا ہی بل ہے. کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے ہیں, اور کبھی اللہ نے کسی کی کینچی مار کے اس کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور اس کے بلب بجھائے ہوں؟ کوئی نہیں. تو یہ اللہ کا اپنے نافرمان بندوں سے معاملہ ہے. میرے بھائیو, ہم اس وقت اللہ ناراض ہے, اس کے دربار میں اس کو منایا جائے توبہ کر کے. دنیا میں 2 طرح کے طبقے پیدا ہو چکے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, لہذا جی میں مرضی ہم دے, دب بھی آؤ اللہ آپ پہ معاف کر دیں گے. ایک جاہل طبقہ ایسا ہے, ایک جاہل طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ساری تو بخشش کوئی نہیں, جو کرنا ہی تھی کر لو بس. یہ دونوں جہالت کا شکار ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اس کر ہی دینا ہے, ان کو اللہ قرآن کی یہ آیت سناتا ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. مجھے یہ بتاؤ, ایک طرف فرما بردار ہو, ایک طرف نافرمان ہو, کیا میں دونوں کو برابر کر دوں گا؟ اللہ ہم سے خود پوچھ رہا ہے, ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتابن فیہ تدرسون, کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا دونوں کو میں برابر کر دوں گا؟ کہیں یہ لکھا ہوا ہے سود کھانے والا اور حلال کھانے والا میں دونوں کو برابر کر دوں گا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, یہ تم فیصلے کیسے کرتے ہو, کہاں سے کرتے ہو؟ یہ اللہ ان کو سمجھا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے, جو مرضی کرو آپ ہی معاف ہو جاؤں. جو نا امید ہو گئے کساری تو بخشے کوئی نہیں, اللہ ان کو یوں سمجھا رہا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میرے بندو نا امید نہ ہونا, تم توبہ کرنا ہے سارے معاف کر دوں گا. دونوں کو سمجھا رہا ہے, یا داؤد بشر المذنبین, اے داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. کہ کیا یا اللہ؟ کہ جاؤ ان سے کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ, جتنا بڑا مرضی گناہ کر لو توبہ کرو میں معاف کر دوں. تو میرے بھائیو, میں بیٹھا تھا مسجد میں فیصلہ باد, 4 نوجوان آئے 30-32 سال کی عمر, کہنے لگے جی ہم نے زندگی میں نہ نماز پڑھی, نہ جمعہ پڑھ, نہ عید پڑھ, کوئی ایک نماز زندگی میں نہیں پڑھ, نہ کبھی روزہ رکھا زندگی میں, دو روزے رکھے وہ بھی شراب پی کے افطاری کی. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری توبہ ہی کوئی نہیں, لہٰذا ہم نے جو بھی ہم نے عیب ثواب کرنا ہے یہی کرنا ہے, آگے تو ہمارے لیے دوزخ ہے, آگے تو بخشش کوئی نہیں, لہٰذا جو مزہ لوٹنا ہے یہی لوٹنا ہے. یہ ہمارا ذہن تھا, ہم لگے ہوئے تھے. ایک دن ہم اپنی گاڑی میں تھے, ہمارا ایک دوست آ کے بیٹھا, اس نے آپ کے بیان کی کیسٹ لگا, اس میں آپ نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں, ادھر زمین سے لے کر آسمان تک, زمین سے آسمان تک گناہوں کو پہنچانا کوئی آسان کام ہے؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی ساری نسل خدا نخواستہ نافرمان ہو جائے اور سارے جن بھی شریک ہو جائیں اس کے ساتھ, اور جن اور انسان مل کر قیامت تک گناہ کرتے رہیں, تو بھی آسمان تک نہیں جا سکتے, آسمان اتنی دور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, کوئی ایک باغڑ سرگانے کا, عبد الحکیم کا, ترنگے کا, ملتان کا, کنوال کا, کہیں کا, کوئی ایک انسان ایک اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, ساری آدم کی نسل اور جنات کی نسل مل کر بھی اپنے گناہوں کو آسمان تک نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے تم میں کوئی ایک اتنے کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, پھر بھی نا امید نہ ہو, بس ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے میری توبہ, تو میں سارے ہی معاف کر دوں, سارے مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں. وہ کہنے لگے ہم نے جب یہ حدیث سنی تو ہم تو حیران ہو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور اور رحیم ہے, کہ ہم نے وہی توبہ کی. وہ دن آج کا دن ہمارے منہ پہ شراب کا قطرہ نہیں آیا, ہماری ایک نماز ضائع نہیں ہوئی, ایک ان میں سے دو نے تو داڑھی بھی رکھ لی, ہماری ایک نماز ضائع نہیں ہوئی. ابھی رمضان گزرا ہے, ہم نے روزے پورے رکھے, تراویح پوری پڑھی, قرآن سارا سنا, ہم نے کوئی ایک اللہ کا حکم نہیں توڑا, کہ ہمیں راستہ مل گیا. ہمیں تو پہلے یہ تھا کہ ہماری توبہ ہی کوئی نہیں. تو میرے بھائیو, اس کے درمیان میں چلنے والا ہے صحیح مسلمان, جو گناہوں سے ڈرتا ہو، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہو، کبھی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ کے سامنے رو دھو کے معافی مانگتا ہو. توبہ کرنے سے انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اگلی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ترتیب بنائے. اگر اس میں پھر کوئی خطا ہو جائے توبہ کر لے، پھر معاف کر دے گا. یہ ایک اللہ پاک کا رحم و کرم ہے کہ ان استقالنی اقل تولا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری توبہ جتنی دفعہ ٹوٹ جائے پھر بھی نامید نہ ہونا، شرمانا نہیں، ہوں کہڑے منہ نل جاگی، ہوں کہڑے منہ نل جاگی، نہیں نہیں پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ کرو گے میں اتنی دفعہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دوں گا. اور صرف معافی نہیں کروں گا بلکہ اقل تولا، اقل تولا کا مطلب یہ ہے کہ تیری توبہ پر ایسا پینٹ کروں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا پیچھے ٹوٹی ہوئی ہے، ایسی صاف ستھری تیری توبہ کا برتن بنا دوں گا کہ یوں پتہ لگے جیسے پہلی دفعہ توبہ کی. تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کو راضی کرو کہ مسئلہ اللہ کی ذات سے حل ہونا ہے، قبر میں اللہ سے واسطہ ہے، حشر میں اللہ سے واسطہ ہے. اس غفلت میں مر گئے تو جہنم کی خوفناک آگ ہے، تو بھائی اس سے اللہ ہمیں بچا لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے تو توبہ سب سے بڑا کام ہے. معاف کرو بھائی اللہ کے سامنے، ایک دوسرے کو بھی معاف کرو اور اللہ کے دربار میں بھی معافی مانگو یا اللہ ہمیں معاف کر. جو یہ توبہ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے معاف کر دے گا، آئندہ نئے سرے سے کام شروع. تو بھائی کیا خیال ہے سر، توبہ کرتے ہو؟ آج تو اللہ کو منا لو بھائی، آخری عشرہ سر پہ آ چکا ہے. آج کون سا روزہ؟ 18 روزے گزر گئے نہیں. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، دوزخ بند ہو چکی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ روزے داروں کی دعا پہ آمین کہو. اور اللہ نے ہمیں رمضان دیا، جو کسی امت کو ایسا رمضان نہیں ملا. ہمارے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. رمضان کا عربی زبان کا لفظ ہے، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا. ہمارے مہینے کو رمضان کہا گیا کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں، اللہ اس میں گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس لیے رمضان جلا دینا، یعنی یہ وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اور جو آدمی اس طرح روزہ رکھے کہ لم یشرب فیہ مسکرن شراب نہ پیے، لم یعمل فیہ خطیئتا گناہ نہ کرے، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان کسی مسلمان پہ الزام تراشی نہ کرے، ان تین شرطوں کے ساتھ جو روزہ رکھ لے گا تو زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حوراء، اللہ اس کو ہر روز کے بدلے میں جنت کی 100 بیویاں عطا فرمائے گا. ہر روزے کے بدلے جنت کی 100 بیویاں عطا فرمائے گا، اور اس کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ اس کو ایک گھر عطا فرمائے گا. اگر یہ پوری دنیا اس گھر میں رکھی جائے تو یہ ساری دنیا اس گھر میں ایسے نظر آئے گی جیسے کہ پوری دنیا میں کھڑی ہوئی ایک بکری نظر آتی ہے. اس طرح یہ پوری دنیا اس محل میں اتنی جگہ گھیرے گی. ایک روزے پر یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک روزے پر. تو یہ مہینہ توبہ کرنے کا ہے، اللہ کو منانے کا ہے، اللہ کے دعوے. خاص طور پر میرے بھائیوں چار چیزیں ایسی ہیں جس کا کرنے والا اس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا. شب قدر میں اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو، پھر عید کی رات اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو، پھر عید کی نماز پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دو. لیکن چار آدمی ایسے ہیں جو ان تین موقعوں پر بھی نہیں بخشے جاتے. ایک شراب پینے والا، شراب پینے والا رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا. ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا. ایک رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، ایک اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. ایک مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا، جو میں وقت لئی ہوں نا میں کڈنا ہے صحیح، ایک بار میں لگ گا ہے صحیح موقع ویک میں کیوں کڈنا، میں وقت لئی ہوں نا میں چھڑنے کا نہیں ہوں. یہ اس کماش کا جو دل رکھتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا. تو ابھی چھوڑ دو، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کی بخشش معلق رہتی ہے. تو میرے بھائیو ہم اللہ کے دربار میں سارے گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر ان گناہوں سے. یہ جو وقت رکھنا ہے یہ تو مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، یہ کیا نیک کیا بد یہ سب اس میں مبتلا ہیں کہ دل میں بغض رکھتے ہیں، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے اور کینہ اندر میں چھپائے رکھتے ہیں. میرے بھائیو یہ معاف کرنا اپنے اندر میں پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ ہے جو معاف کرنا سیکھ جائے گا اور چھوٹا بن جائے گا میں جنت الفردوس میں اس کو گھر لے کے دوں گا. گالیوں سے توبہ کرو، گالی نکالنا کیسے سمجھوں؟ بیت اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. اور یہ آرام سے ماں بیٹی کی گالیاں نکالتے ہیں جیسے مسئلہ کوئی, اور ایسی چڑھ گئی ہیں زبان پہ, ایسی چڑھ گئی ہیں تو اترتی نہیں. میرے بھائیو, اپنے آپ کو مسلمان کو گالی دینے سے بچاؤ. اور یہ ایسے ہو گئے ہیں آدھی کہ وہ بھینس کو گالیاں دے رہا, اس نے تھوڑا پیر مار کو گالی کٹی جانا, گاؤں میں گالی کٹی جانا. بھائی اس بےچارے کو کیوں گالیاں, بے زبان کو گالیاں دے, لوٹ کے اسی پہ آ رہی ہیں. بھائی گالیاں دینے سے توبہ کرو اللہ کے واسطے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے پر مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے پر مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. بڑے مجمع میں آپ نے بیت اللہ میں حرم میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, سب یہ سمجھانے کے لیے کہ بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ہے مسلمان. اس لیے بھائی جیسے کو معاف کرو اللہ کے واسطے. سگے بھائی دو مرلے زمین پر آپس میں لڑے ہوئے, دو ایکڑ زمین پر آپس میں لڑے ہوئے, جو زمین ان کا باپ بھی چھوڑ کے مر گیا تھا اور یہ بھی چھوڑ کے مر جائیں گے, اس پر آپس میں لڑ رہے. ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک ماں کی گود میں سونے والے, ایک ماں کی ہاتھوں سے پتی کھانے والے, ایک تھالی میں کھانے والے, ایک پیالی میں پینے والے, ایک چارپائی پہ سونے والے, ایک کمرے میں, ایک رضائی میں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, ایک آنگن میں برسوں کھیلنے والے, چند مرلے زمین پر آپس میں دست و گریباں ہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے باپ نہیں گیا, غلطی ہے. دو مرلے زمین, دو ایکڑ زمین, سارا جہان بھی ایک بھائی سے سستا ہے. خون کے رشتے ایسے ہیں میرے بھائیو. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. جو معاف کرے گا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, میں ضامن ہوں اللہ اس کو عزت دے گا. جو معاف کرے گا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرے گا, اللہ اس کا صلہ دے گا. کہ میں تمہیں صلہ دلاتا ہوں. انصار مدینہ نے صاحب نے کہا, انصار میرے بعد تم پہ زیادتی ہوگی کیا کرو گے, تم پہ زیادتی ہوگی کیا کرو گے. کہا جی ہم اپنا حق لیں گے, تلوار اٹھائیں گے اپنا حق لیں گے. آپ نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا تم صبر کرنا, حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کر لینا, تمہاری ساری کمی میں اللہ سے پوری کروا دوں گا. جی ہمیں منظور, ہمیں یہ سودا منظور ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کے لیے معاف کر دے گا اور رشتے ناطے کو مقدس سمجھتے ہوئے اپنے حق بھی چھوڑ دے گا, حوض کوثر پر اللہ کا نبی خود ساری کمیوں اس کی اللہ سے پوری کروا دے گا. بھائیو جس زمین کو باپ چھوڑ کے مر گیا, دادا چھوڑ کے مر گیا اور ہم بھی چھوڑ کے مر جائیں گے, اس پہ لڑنا اور رشتوں کے تقدس کو پامال کر دینا کہ کوئی انسانیت نہیں. تو چھوٹے بن جاؤ, زبان سے دعائیں دینا سیکھو, گالیوں کو دفن کر دو کہیں, یہ بڑی خوفناک چیز ہے گالی دینا. اسلام میں پوری زندگی کا نام ہے. نماز ایک ستون ہے جس پر عمارت کھڑی ہوگی, روزہ ایک ستون ہے, زکات ایک ستون ہے, اور حج ایک ستون ہے, کلمہ ایک ستون ہے. لیکن ستون کا نام تو گھر نہیں ہوتا, اس میں کمرے ہوتے ہیں, گیلری ہوتی ہیں, سامان ہوتا ہے, اس سارے کا نام مل کر وہ گھر بنتا ہے. اچھے اخلاق, اچھی معاشرت, معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ جب ساتھ ملتا ہے تو تب جا کر وہ ستونوں میں گھر تیار ہوتا ہے. اسے میرے بھائیو معاف کرنا سیکھو, اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو. بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. جن پر زکات فرض ہے وہ زکات ادا کرو, زکات جن پر عشر فرض ہے وہ عشر ادا کرو. زکات کے علاوہ بھی جو تاکہ اللہ کے دربار میں سخیوں والی سخت میں اللہ تمہیں کھڑا کر سکے. سخاوت اللہ کی صفت ہے, جو آدمی سخاوت کرتا اللہ اس کو بھی پسند کرتا. ایک آدمی نے کہا آج رات میں اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا. رات کو نکلا, ایک آدمی کو دے کے آ گیا, پتہ نہیں کون ہے. صبح پتا چلا کہ فلاں شہر کا جو سیٹھ آدمی ہے اس کو کوئی صدقہ دے گیا. وہ کہنے کا یا اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا تھا, یہ تو غریب کی جگہ مالدار کو مل گیا. چلو میں نے تو تیرے لیے دیا تھا, میں تو دیتا ہی رہوں گا. اگلی رات پھر نکلا, اندھیرے میں جا کر ایک آدمی کو صدقہ دے کے آ گیا. اگلے دن صبح پتا چلا فلاں چور کو کوئی صدقہ دے کے آ گیا. کہو یا اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا تھا, اور آگے مجھے کیا پتا اندھیرے میں کون ہے, چور تھا جون تھا, تیری مرضی. آج میں پھر صدقہ کروں گا. رات کو نکلا, ایک اور جا رہی تھی اس کو صدقہ دے. صبح پتا چلا شہر کی فلاں کنجری کو صدقہ مل گیا. وہ اور رویا کا یا اللہ میرے تو سارا ہی مردود ہو گیا. پہلے دن میں مالدار لے گیا, دوسرے دن چور لے گئے, تیسرے دن ایک آوارہ عورت لے گئی تو میرا تو ضائع ہو گیا. تو چوتھی رات اس نے خواب دیکھا, ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ نے تیرا سارا قبول کیا, پیسے والے کو صدقہ دلوایا گیا تھا تو اس کو شرم آئے کہ اور مال والے خرچ کر رہے ہیں تو میں بھی خرچ کروں. چور کو دلوایا گیا تو اسے سمجھایا جائے کہ تیرا رب اس طرح جب رزق دے سکتا ہے تو تو چوری کیوں کرتا ہے. اور فاحش عورت کو اس لیے دلوایا گیا تو اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ یوں بھی رزق دیتا ہے میں اپنے جسم کو کیوں بیچوں. ان تینوں نے توبہ کر لی, وہ بھی اس کے کھاتے میں ہو گئے. اللہ کے نام پہ دو ماں باپ, اللہ کے نام پہ بے وقوف بن جاؤ. میں کیا بتاؤں, خضر علیہ السلام, خضر علیہ السلام سے گاڑی گاڑی ضرورت مندوں کچھ عطا فرمائیں, کہا بھئی میرے پاس تو کچھ ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کے واسطے کچھ دے دیں. کہا ہے تو نے کس کا نام لے, اب نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ میرے پاس کوئی ہے, میں کیا کروں. تو ایسا کر مجھے منڈی لے جا, مجھے بیچ دے, جو پیسے ملے اپنا کام چلا. نبی ہے, نبی ہیں, اور قرآن میں اتنا لمبا قصہ ان کا آ رہا ہے. وہی قال موسیٰ لفتاہ سے لے کر ذلک تأویل ما لم تستع علیہ صبرا, دو ڈھائی رکوع آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ اس وقت تیار ہیں؟ کہا میں بالکل تیار ہوں. تو نے نام اس کا لیا ہے جس پہ میں سب کچھ قربان کر دوں. وہ ان کو لے, اسے نہیں پتا کہ یہ خضر علیہ السلام. انہوں نے کہا کوئی آدمی ہے اللہ کے نام پہ مانگا, اس کو جا کے منڈی میں بیچ دیا, 400 درہم میں فروخت ہو گئے. ایک سال اس کی نوکری کی جس جو فروخت کر کے لے, جو خرید کے لے گئے. ایک سال میں اس کو کوئی کمرہ بنانے کی ضرورت پڑی تو اس نے اینٹیں منگوائی اور گارا بنوایا اور کہا کہ بھائی یہ تیرے ذمہ ہے, یہ کمرہ تم نے تیار کرنا. کہا جی بہت اچھی مکان تیار کرو. اور خود کسی کام کے لیے نکلا, جب شام کو واپس آیا تو سارا کمرہ سارا گھر تیار. اس نے ان کو پکڑ لیا, کہا تو کون ہے؟ کہا جی میں آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں سچ بتا تو کون ہے؟ کہا جی آپ کا غلام ہوں. کہا یہ کمرہ جو بنا ہے یہ تو ایک مہینے میں نہیں بننے کا, تو نے ایک دن میں کیسے بنا دیا؟ تو اپنی حقیقت بتا, تجھے میں قسم دیتا ہوں اگر آپ نے کچھ زور دیا ہے تو پھر میں خضر ہوں. تو وہ ایک دم پاؤں پکڑ لے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے مجھے مروا دیا, یہ کام کیا کہ ایک سال میرے پاس غلام نہ ہوں. چل کیوں رہا؟ کہا کیا کرتا ہوں, ایک سائل آیا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ دو, میرے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ کے واسطے کو میں لوٹا دیتا, یہ میری غیرت کے خلاف تھا. اس نے معافی بھی مانگی, ہاتھ بھی جوڑ کے مجھے معاف کر. میرے بھائیو خضر علیہ السلام چھوڑ اللہ کا نبی بھی ہو اور اس کے پاس کوئی آئے اور آ کر مانگے اور آپ کے پاس نہ ہو تو کیا تو بھائی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن خضر علیہ السلام نے تو اپنا وجود بیچ دیا. میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں اتنی گزارش کرتا ہوں, جو آپ پر فرض ہے وہ تو دو, ایسا جمع ہے اس پہ زکات فرض ہو گئی ہے وہ تو دو. فصل آ رہی ہے کپاس کی اور منجی کی آ رہی ہے, ساری کا حساب کرو, اس کا 20واں حصہ تو دو, وہ تو آپ پر فرض ہے. اگر وہ نہیں نکالا تو ایسے جیسے 10 من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا تو پیچھے کیا بچا؟ سارا پیشاب ہو گیا, اب کیسے دیے گا؟ اس کے سامنے اگر پیشاب کا قطرہ گر جائے اور مٹکا دودھ کا گھر میں آئے تو کتنا گرا پڑا مسلمان کیوں نہ کہے گا, خبر الٹا نوکر کو گالیاں نکالے گا. میں نے موتر پیتا ہوں تو آپ روز پیتی جائیں گا. جس فصل کا عشر ادا نہیں ہوا اس کا پیسہ پیشاب ہے, جس مال کی زکات ادا نہیں ہوئی اس کا پیسہ پیشاب ہے. تو جو اللہ نے فرض قرار دیا وہ تو کرو میرے بھائیو, وہ تو کرو. اگر اللہ ہم سے ابھی واپس لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ کے بندوں کی دعائیں لو, اور میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں تم بھی خرچ کیا کرو اللہ کے نام پر, اللہ رزق بڑھا دے گا. ایک حدیث میں آتا سبق درہم ان میں آتا الف درہم, اللہ کے نبی نے کہا ایک روپے کا ثواب اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے 1,00,000 روپے سے بڑھ گیا. اب وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے سمجھایا کہ ایسے بڑھ گیا کہ ایک آدمی ہے کروڑوں پتی, اس نے اللہ کے نام پہ 1,00,000 روپے دیا. ایک آدمی کا ٹوٹل 2 روپے, تو اس نے ایک روپے اللہ کے نام دے دیا، جس کے پاس دو روپے ہیں اس نے آدھی دولت اللہ کو دے دی، جس کے پاس کروڑوں ہیں اس نے تھوڑا سا پیسہ اللہ کو دیا. تو جب قیامت کے دن وزن کیا جائے گا تو اس ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا. تو جو غریب ہے نا اور کچھ نہیں ملتا، کسی کو کھجور ہی کھلا دو. اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، اور سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، اصل تو دل سے. ہمارا گاؤں، ہمارے گھر کا ملازم تھا سبز لانے کے، سبزی گوئی لانے کے، غلام حسین، گاؤں گاؤں اس کو کہتے تھے غلام، بڑا سخی. میں نے زندگی میں بہت کم اس کو اکیلے چائے پیتے دیکھا. وہ چائے بناتا، سب ادھر موچی رہتے تھے، ادھر اس کے اپنے برادری کے رہتے، ان کا آؤ میاں چائے پتی بھی ان کو بلا کے چائے پلایا کرتا. اس کی بیوی بالکل اس کا برعکس تھی، بالکل بخیل، وہ بالکل زخی، اور کہ ہر شہر لٹا گیا، ہر شہر چائے کے روڑ گئے، چائے کے روڑ تیری دیاں تیرے پتر کئی جاتا کٹھی کرے ہیں. اور کہتا میرے پیو کڑی شاید کٹھی کی تھی، میں بھی تو پل پہ یہ بھی پل پوچھ، میں بھی تو جیزا بجا یہ بھی بدے بس. سخا میں اس کو دیکھتا رہا ہوں تبلیغ میں لگنے کے بعد. میں نے محسوس، پہلے تو مجھے خود احساس نہیں تھا، لیکن جب میں نے جب میں دین کی طرف آ کر مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے اس کو سخاوت عطا فرمائی ہے، سخی ہے. اگر اس کے پاس رزق ہوتا تو یہ اسی طرح لوٹا تھا. تو بھائیو، جوڑنے کے شوق مٹا دو، خرچ کرنے کا نشہ لو. میرے رب کی قسم، جس کو اللہ کے نام پہ دینے کی لذت نصیب ہو گئی، اس کو جمع کرنے کی لذت بھول جائے گی. جسے راتوں کو اٹھ کے رونے کی لذت نصیب ہو گئی، اسے سونے کی لذت بھول جائے گی. جسے نظریں جھکانے کی لذت نصیب ہو گئی، اسے نظریں اٹھانے کی لذت بھول جائے گی. جس نے قرآن کا نغمہ سن لیا، اسے رنڈی کا گانا کبھی بھی غافل نہ کر سکے گا. جس نے پاک دامنی کی حلاوت کو محسوس کر لیا، وہ کبھی اس کے دامن پہ چھینٹا بھی نہیں پڑے گا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے گناہ کی لذت کو چکھا ہے، نیکی کی لذت کو چکھا نہیں ہے. اللہ نے اس میں کیا حلاوت چھپائی ہوئی ہے. نظریں اٹھا کے بہت دیکھا، کبھی نظر جھکا کے بھی دیکھو. اب گانے بہت سن لیے، قرآن سن کے دیکھو. پیسے جمع کرنے کے شوق پورے کر لیے، لٹانے کے شوق لگ کر کے دیکھو. اس میں جو اللہ نے حلاوت رکھی ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، میں ضرورت مند. وہ کہنے لگا، آپ نے کہا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. تو کہنے لگا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں جا کے دکاندار سے لے لیتا ہوں سودا، آپ کے پاس جب ہے تو آپ میری طرف سے ادا کر دیجئے. تو حضرت عمر پیچھے سے کہنے لگے، بھائی یہ کیا ہوا، یا رسول اللہ اگر ہیں تو آپ خرچ کریں، نہیں تو آپ ایسا قرض آپ پر نہ چڑھایا کریں. تو ایک اور صحابی بیٹھے عبداللہ بن حذیفہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عمر کی نہ سنو، خرچ کرتے رہو اور اللہ سے تنگی کا ڈر نہ کرو. تو آپ مسکرانے لگے، آپ نے کہا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو بھائی اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھو، جمع کرنا نہ سیکھو، دینا سیکھو. اگر اللہ کا تعلق دیکھو، یہ بڑے آدمی سے تعلق بنانا تو کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ایک چیف آف آرمی تھا، ریٹائر ہو گیا، تو ہمارا ایک دوست ہے لاہور میں، کافی بڑا کاروباری. تو اس نے بتایا کہ فلان ٹھیکیدار نے اس چیف آف آرمی اسٹاف کو 5 لاکھ روپے کا شیونگ باکس گفٹ کیا. شیونگ باکس مطلب بڑی بڑی جادو کیڑی بلا ہے، شیونگ ہونا اس طرح ہی آئی نا، تو 5 لاکھ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ کا گفٹ کر کے کروڑوں کے ٹھیکے لینے تھے. تو کسی بڑے آدمی سے بھی تعلق بنانا تو خرچ کرنا پڑتا ہے، ایسے وقت میں تھوڑا بن جاتا ہے، خالی سلام کرنے سے وہ بنتا ہے. تو اگر اللہ سے تعلق بنانا تو بے امال حکم انسوں سے کم ہے، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. پھر وہ غریبوں میں، دنیا بڑی غریب ہے، سسک رہی ہے انسانیت اس وقت. جہاں سود ہوگا وہاں غربت ضرور ہوگی، جہاں سود ہوگا وہاں چوڑے ٹھنڈے ہوں گے، غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے وہاں، مالدار کے بچے امریکہ سیر کرنے جائیں گے، سود خور کے بچے امریکہ پڑھنے جائیں گے، یورپ پڑھنے جائیں گے، اور غریب آدمی کا بیٹے کے پاس دوائی کا پیسہ بھی نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کو دوائی دلا سکے. میرے بھائیو، تو اللہ کے ہمارے درمیان جو اس پر ہم توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھے ناراض کیا. اللہ اور بندے کا حق ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے، زنا سے بچنا یہ اللہ کا حق ہے، شراب سے بچنا یہ اللہ کا حق ہے، زکات دینا یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، اس میں حقوق و لباد بھی شامل ہو جائے. میرے اوپر بندوں کا حق واجب ہو گیا جب میرے پاس پیسہ، میرے اوپر بندوں کا حق فرض ہو گیا جب میرے پاس فصل آ جائے. اب میرا پورا ہو یا نہ ہو، میرے ذمے ہے کہ میں 20 من میں سے 1 من تول کے الگ کر دوں. اسی پر تو قارون غرق ہوا تھا، ان پر زکات تھی 100 میں 10 روپے، ہم پر تو 100 میں 2.5 روپے. جب اللہ تعالیٰ کا زکات دو، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا زکات دو، جب اس نے حساب کیا اس کے تو خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت تھی. تو اس نے جب حساب کیا وہ تو کروڑوں اربوں بنا، انہوں نے کہا اتنے پیسے کیسے دے گئے، انہیں ذرا تنخواہ چاہو. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا تھی، ایک عورت کو تیار کیا، پیسے دیے، وہ تیار ہو گئے، پیسے پہ آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تو کھڑا ہو گیا، کہا جو زنا کی کیا سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو شادی شدہ زنا کر اسے سنسار کر دیا. کہا اچھا یہ عورت کیا کہتی؟ عورت کھڑی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہتی ہو؟ اس کے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی تھی جلال نبوت کا، انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کہتی، میری توبہ، مجھے اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ الزام لگاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے، جو کہے گا کرے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پھٹ جاؤ، زمین پھٹی اور ان کو لے جانا شروع کی، بس سارے کا سارا اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا. فخسفنا بہ وبدار الارض، سوال ہم جو رہا ہوں قارون کے ساتھ حشر ہونے کا خطر آیا. انگلستان میں ہماری جماعت گئی، ایک آدمی ہمیں ملا لاہور کا، یہ 1982 کی بات، 1982 میں اس کے صرف اتنے حصے پر اور اتنے حصے پر کوئی 15 لاکھ کا زیور تھا، ایک انگوٹھی 8 لاکھ کی تھی اس وقت، ایک انگوٹھی 8 لاکھ کی تھی، اور ایسے 2-3 ادھر، پھر گلے میں ہار، ادھر موٹی موٹی چین. میں بڑا حیران ہوا، یہ عورت نما مرد میں نے زندگی میں پہلی جگہ دیکھا، زیور سے لگا ہوا. خیر کہانی لمبی ہے، اس کا ہم منت خوشامد کر کے مسجد میں لائے، نماز پڑھی، کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. نبی 27 سال کے بعد آج پہلی نماز پڑھی. تو ہمارے ساتھ 3 دن لگائے، 3 دن جو لگے تو اللہ پاک نے صرف 3 دن میں اس کو جو پلٹا دیا. مجھے کہنے لگا میری ماں مری میں کوئی نہیں رویا، میرا باپ مرا میں کوئی نہیں رویا، ان 3 دنوں میں ساری زندگی کا رونا رویا ہوں کہ پچھلی زندگی میں ایسا نہیں رویا جتنا میں ان 3 دنوں میں رویا ہوں. اور وہاں سے پھر سیدھا پاکستان آیا، 27 سال کی زکات جوڑ کے جمع کر کے 1 ہفتے میں رشتہ داروں میں تقسیم کر کے واپس چلا. آسان نہیں ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، یاد رکھنا، نماز پڑھنا بہت آسان، زکات دینا بہت مشکل. زکات دینے والے ہیں ہی کوئی نہیں، نماز پڑھنے والے پھر بھی نظر آتے ہیں، عشر دینے والا نظر کوئی نہیں آتا. پورے ضلع خانے وال میں مجھے نہیں پتا کہ شاید 100 آدمی بھی انہیں نکلے جو عشر ادا کرتا. تو نماز پڑھنا آسان، زکات دینا مشکل. چونکہ مال جب جاتا ہے تو دل پہ چوٹ پڑتی. نماز پڑھتے ہوئے تو پانی بھی مسجد کا استعمال کیا، کہ گاڑی ٹوٹی کھولی سی تو بل نہ ہونا، ٹوٹے بھی مسجد کی، پانی بھی مسجد کا، خالی 2-4 میں نے اپنے جسم کو استعمال کیا، لیکن وہ تو جیب سے پیسہ جاتا ہے جب آدمی اللہ کے نام پر دے. تمہاری غریبوں کو تلاش کرو اور ان کو دے کے بھول جاؤ، بھول جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی سے قرضہ لینا، اس کو ملنے گئے، دروازے پہ دستک دے کے پیچھے ہٹ گئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اس کی دیوار کا سایہ تھا، دھوپ میں کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا سائے میں ہو جائے، کیسے قرضہ لینا ہے، کہیں یہ نفع اٹھانا نہ ہو جائے، سائے میں کھڑا ہونا، کہیں اس قرضے کا نفع نہ ہو جائے، باہر دھوپ میں کھڑے رہے. احسان کرو بھول جاؤ، احسان کر کے جتلانا اور بربادی ہے. لا تقتلوا